الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کا واقعہ بیان کرتے ہیں. پچھلے دنوں حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات بیان ہو رہے تھے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا، طوفان نوح، اس کے بارے میں آپ کو بیان ہوا. پہلے تو ان کی نیک تبلیغ دین جو انہوں نے کی اور لوگوں کا جو رپلائی اور رسپونڈ تھا، یہ پھر عذاب الہی اور کشتی کا بننا، پھر طوفان کا آنا، سارے یہ بیان ہوئے. اب طوفان بھی آ گیا، کل کے ہم نے سلسلے میں آپ کو بیان کیا، طوفان بھی آ گیا. اب یہ طوفان کیسے ختم ہوا، اتنا بڑا طوفان، بڑا سیلاب، یہ کیسے ختم ہوا؟ تو جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ، یعنی آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ جودی پہاڑ پر یہ کشتی رکی تھی، یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب کفار جو تھے وہ غرق ہو گئے، تو اللہ تعالی نے زمین کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے ان سب کو پی لے، اور آسمان تو اپنی بارش بند کر دے. چنانچہ جب پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور طوفان ختم ہو گیا، پھر رب تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، آپ کشتی سے اتر جائیے، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے. اب آگے ایک بڑی ایمان افروز حدیث بیان کی جاتی ہے. حدیث شریف یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے، تو پرند ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی. پھر آپ نے کوے کو بھیجا تو وہ ایک مردار دے کر اس پر گر پڑا، واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی، اس کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے. چنانچہ کوے کو حیل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں ہے. پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا، تو آپ نے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے، اس نے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ. تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے. کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں خوبصورت توق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین نے حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جمال الدین والی ضلع رحیم یار خان کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ مدنی چینل پر نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اب ہے یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جو واقعہ بیان ہوا، آپ کا تبلیغ دین کرنا، اچھا یہ فاورڈ کہوٹا کشمیر سے، ماشاءاللہ، اللہ تعالی آپ کی اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، صد کروڑ مرحبا۔ اب دیکھنا یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کا، حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پورے واقعے میں ہمارے لیے سبق کے کون کون سے مدنی پھول ہیں، کیونکہ تفصیل سے تقریباً 2 سے 3 سلسلوں میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے 950 برس تک اپنی قوم کی ایزا رسانیوں کو، تکلیفوں کو برداشت کیا اور ان کے لیے نیکی کی دعوت اور اس دین کی دعوت ان کو دیتے رہے۔ یہ آپ کو جس طرح کی اذیتیں دیتی رہی، آپ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، یعنی جب تک رب تعالیٰ کا حکم نہیں آیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اس وقت تک آپ انہیں دین کی طرف بلاتے رہے، اور جب یہ حکم ہو گیا کہ آپ کو ایمان ہی نہیں لائے گا تو اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک درس ہے کہ ہمیں مسلسل نیکی کی دعوت دینی چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ ہمیں کوئی ایزا رسانی ہو، کوئی تکلیف پہنچائے، دیکھیں یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں نازل ہوئی، یہ واقعات قرآن پاک کے آپ کو بیان کیے جا رہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ دین فرماتے، نیکی کی دعوت دیتے، تو کفار مکہ طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے، دیگر لوگ طرح طرح کی تکلیف پہنچاتے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، اور یہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے جو تکالیف کے واقعات ہیں وہ بیان کیے گئے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ واقعات ہے کہ جب ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، اور وہ اگر وہ وہاں سے قبول نہیں بھی ہوتا تو ٹھیک ہے، ہم اپنا دعوت دینے کا سلسلہ بند نہ کریں، ہم نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ کبھی بند نہ کریں۔ ہمیں یہ فائدہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کی دعوت سن کر عمل نہیں بھی کرتا، نہیں بھی مانتا، تو نیکی کی دعوت دینے کا اپنا ثواب تو موجود ہے نا۔ دیکھیں نا، مؤذن کا کام اذان دینا ہے، اگر کوئی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا تو مؤذن اذان دینا تو نہیں نا بند کرے گا، ہم نیکی کی دعوت دینا تو بند نہیں کریں گے، ہم مسجد آباد کرنے کی تحریک لے کر چلتے رہیں گے، ہم بھی حیائی سے بچنے کی دعوت دیتے ہی رہیں گے، پردے کی دعوت دیتے ہی رہیں گے، محبت کی، پیار کی، الفت کی، اتفاق کی دعوت دیتے رہیں گے، حرام روزی سے بچنے کی دعوت دیتے ہی رہیں گے، نماز پابندی سے پڑھنے کی اور رمضان کے فرض روزے پابندی کے ساتھ رکھنے کی دعوت دیتے رہیں گے۔ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مرض کی، مولا تیرا جو بندہ تیرے بندے کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، تیری بارگاہ میں اس کا کیا اجر ہے؟ ارشاد فرمایا، میں اسے ہر کلمے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ پھر حدیث موجود ہے، واضح حدیث ہے کہ تیری وجہ سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں ہمارے لیے حکم موجود ہے نا کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں۔ تو یہ سلسلہ ہمیں بالکل جاری رکھنا چاہیے اور کبھی بھی کسی لمحے بھی اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ اگر اس میں کوئی تنقید، طنز، تانا، دل برداشتگی کا معاملہ آتا ہے تو جب کرنا ہے رب کی رضا کے لیے تو کرتے چلے جائیں، کہ اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ تو یہ ایک درس تھا حضرت نوح علیہ السلام کے جو واقعہ بیان ہوا، اگر آگے بڑھیں تو پھر یہ ہے کہ ان کا توکل، واہ ایسا زبردست طوفان، ایسا زبردست طوفان، پہاڑ کے پہاڑ چوٹیوں سمیت اس طوفان کی اس کے آگے نیچے آ گئے اور پانی کہاں کے کہاں پہنچ گیا. اب یہ کشتی کیسے ہچکولے لیتی ہوئی اس طوفان کے اندر جا رہی ہوگی. علماء فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رفقا تھے بڑے اطمینان کے ساتھ کشتی میں تھے، ان کو رب پر بھروسہ کیسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام ہوئے ہیں، اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے گا. اتنی عظیم الشان یہ مطلب کشتی میں اتنے عظیم جذبے والے لوگ تھے، اور یہ ہمیں درس دے گئے کہ رب تعالیٰ پر توکل کرو، رب تعالیٰ پر بھروسہ کرو، رب تعالیٰ پر اعتماد کرو. اگر زندگی کے کسی بھور میں کشتی پھنس جائے، حالات کے بھوروں کے زندگی کشتی پھنس جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ مدد فرمانے والا ہے. اچھا اب ایک واقعہ اس میں ایک اور تھا کہ آپ کا ایک بیٹا تھا کنعان جو کہ مسلمان نہیں تھا، یہاں اس کا بھی انجام ہوا، وہ بھی طوفان نوح میں ختم ہو گیا. یہاں یہ درس ہمارے علماء دیتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ نیکو کار کا بیٹا نیکو کار ہی ہو، یا نیکو کار بیٹے کا باپ نیکو کار ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، کیا خوبصورت شان ہے، کتنے زبردست عاشق رسول اور زبردست صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا بیٹا یزید پلیت کس قدر ظالم اور فاسق و فاجر تھا. تو ایک تاریخ بھری ہوئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مطلب عالم کا بیٹا عالم ہی ہو، مفتی کا بیٹا مفتی ہی ہو، نیک کا بیٹا نیک ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہے نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور جسے چاہے نیکی کی توفیق اسے سل فرما لے. تو ہمارے یہاں جو کمپریٹیولی بات کی جاتی ہے، تقابل کیا جاتا ہے، یار آپ کے والد صاحب تو یوں ہیں اور آپ تو یوں، تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ جیسا باپ ہے ویسا بیٹا ہو. یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو کہا یار تمہارا بیٹا تو ایسا ہے تم ایسے کیوں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جیسا بیٹا ہے ویسا باپ بھی ہو. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جو تقابل کیا جاتا ہے، پھر تانے دیے جاتے ہیں، طنز کیے جاتے ہیں، تنقیدیں کی جاتی ہیں، دل توڑے جاتے ہیں، دل آزاریاں کی جاتی ہیں، دل برداشتہ کر دیا جاتا ہے، آپ کا کیا کہے، آپ نے تو زبان چلا دی، اس کے تو دل جذبے حوصلے ہمت سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے. تو ایسا نہ کریں، اور ہر ایک کو اس کی کیٹیگری میں رکھیں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سے فوائد حاصل ہوں گے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. مفتی صاحب جو موضوع اس وقت میں عرض کر رہا ہوں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب کہ نیک کی اولاد نیک ہو ضروری تو نہیں نا مفتی صاحب.
دیکھیے نصیب اپنا اپنا ہے
جی،
نصیب کی بھی بات ہے، پھر مختلف فیکٹر ہیں، جیسے ہر موقع پر تقدیر کی طرف کی بات منسوخ نہیں کر سکتے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی تقدیر کی بھی اقسام ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں معلق ہوتی ہیں کسی اور چیز کے ساتھ، تو پھر کوئی اپنے کردار کی بنیاد پر، صحبت کی بنیاد پر بگڑ جاتا ہے. ہاں والدین جو ہیں ان کے بس میں نہیں ہوتا، اولاد سمجھاتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں اگرچہ وہ نیک پرہیزگار ہوں، لیکن اولاد جو ہے وہ ان کی بات سمجھ جائے یہ ضروری نہیں ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا ہی پیارا اصول بیان کیا فتاوی شامی کے اندر، کہ ایک مدرس پڑھانے آتا ہے اور پڑھانے کے باوجود طلبہ نہیں پڑھ پاتے، تو فرمایا کہ مدرس کی جو بنیادی وہ ہے صلاحیتیں ہیں وہ یہی ہے کہ وہ پڑھانے کے قابل ہو، پڑھانا جانتا ہو، ان چیزوں کا ماہر ہو، لیکن اگر طلبہ نہیں پڑھ پا رہے تو اس سے اس کے کام میں کوتاہی تصور نہیں کی جائے گی، کچھ نہ کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہوں گے. ہمارے معاشرے کے اندر اگرچہ کہ والدین کی کوتاہی تو بہت زیادہ ہے، یعنی وہ تربیت ہی نہیں کرتے. یا تو یہ کہ تربیت کی جا رہی ہے اور وہ تربیت نہیں لے رہا, اصل گفتگو نہیں ہو رہی ہے. لیکن جو تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ تربیت ہی نہیں کرتے, بگاڑ پہ بگاڑ, بگاڑ پہ بگاڑ, بس وہ اپنی اولاد کے متعلق یا تو غفلت کا شکار ہوتے ہیں یا پھر صرف نظر کیے ہوتے ہیں سب چیزوں پہ, کو دھیان ہی نہیں ہوتا, توجہ نہیں ہوتی. توجہ سو جاتی ہے کہ جب پانی جو ہے سب سے اوپر ہو جاتا ہے. تو یہ تو مختلف رنگ ہیں ہمارے معاشرے سے, اللہ تعالیٰ اصلاح نصیب فرمائے.
آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اب میں یہ ہے کہ اپنا جو والدین ہیں کوشش کرنا تو ان پر واجب ہے, ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کوشش کرنا ان پر واجب نہیں ہے. قو انفسکم واہلکم نارا, اس کے تحت مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ والدین پر, والدین جہنم سے اپنی اولاد کو کس طرح بچائیں گے. وہ اس طرح بچائیں گے کہ وہ ان کی تربیت کریں گے اور تربیت کر کے ان کو جہنم سے بچائیں گے. تو جہاں والدین کی تربیت میں کوتاہی ہے, اخلاقیات کی تعلیم دینے میں کوتاہی ہے, نمازیں سکھانے میں کوتاہی ہے, روزے سکھانے میں, اب تو یہ صورتحال ہے کہ بعض والدین زبردستی روزہ چھڑواتے ہیں, بیٹا نہیں نہیں رکھنا, آپ کی تو عمر کیا ہے, آپ نہیں رکھیں. اب ظاہر بات ہے بچپن سے ایسی عادتیں پڑیں گی تو پھر وہ آگے جا کر کیا سیکھے گا.
درست فرمایا مفتی صاحب. آئیے چلتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دارالافتاء اہل سنت کی طرف اور مفتی صاحب سے کچھ سوالات کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سوال چلائیے.
میرا بھائی علی صاحب سے یہ سوال ہے کہ تہجد کے نفل کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟
دو سے لے کر آٹھ تک تہجد کی رکعتیں ہوتی ہیں. دو پڑھ لیں, چار پڑھ لیں, چھ پڑھ لیں, آٹھ پڑھ لیں, تہجد کی نماز شمار کی جائے گی.
مفتی صاحب ضمن یہ بھی بتا دیں کہ تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے؟
تہجد کا جو وقت ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اب کسی نے عشاء کی نماز 9 بجے پڑھی تو 9 بجے کے بعد, 10 بجے پڑھی تو 10 بجے کے بعد, 12 بجے پڑھی تو 12 بجے کے بعد, لیکن ایک شرط پائے جانے پر, یعنی عشاء کی نماز پڑھ لی جائے اور پھر سو لیا جائے. اب وہ جو سونا ہے وہ اگرچہ کہ تھوڑی بہت دیر کے لیے یا لمحے کے لیے اونگنا ہی ہو, جب انسان کی آنکھیں بند ہو جائے اور اسے اونگ آ جائے, اب وہ کسی بھی وقت اٹھ کر تہجد پڑھ سکتا ہے. تہجد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ آخری پیر اٹھیں گے اور پھر جاگتے ہی رہیں گے فجر تک. اگر ایسا ہے تو یہ بہت اچھا ہے. اگر عشاء پڑھ کر سوئے 9 بجے, 11-12 بجے آنکھ کھلی, تہجد پڑھی, سو گئے, تب بھی تہجد میں رہے گی. آج کل تو رمضان المبارک میں تہجد پڑھنا بہت ہی آسان ہے. شہری کے جو وقت ہیں تو تہجد کا وقت برقرار مطلب باقی رہتا ہے. تو ابتدا کے وقت تک میں عرض کیا, آخری وقت جو ہے جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا اس سے پہلے پہلے تک تہجد کا وقت باقی ہے. تو سحری کا جو وقت ہے یہ بھی تہجد کا وقت ہے. تو ذہن نصیب 2-4 رکعت جو ہیں وہ تہجد کے نفل کے پڑھ لے جائیں اور پھر آ کر جو ہے سحری کے دستہ کام پر بیٹھا جائے. چلے پورا سال تو یہ ثابت کم لوگوں کی نصیب ہوتی ہے, لیکن رمضان مبارک میں بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں.
سوال سر آئیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام میاں داد اتاری ہے, میں نکیال شاہ کشمیر سے بول رہا ہوں. اگر کسی کو والدین ماں باپ دونوں روکتے ہیں آپ روزہ نہیں رکھو گے, ابھی بچے کو ماں باپ کے کہنے پہ نہیں رکھنا چاہیے نہ رکھے, کیا کرے بچہ ابھی مجبور ہے, اس کا جواب عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب,
اگر تو بچہ روزہ رکھنے کا اہل ہے یعنی بالغ ہے, یا جو جن آوارضات کی بنیاد پر معافی دی گئی ہے وہ آوارضات نہیں پائے جا رہے, مثلا مریض بھی نہیں ہے, مسافر بھی نہیں ہے, تو پھر یہ ہے کہ والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر کسی اور کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. والدین کی بات ماننا یہاں ضروری نہیں ہوگا بلکہ نہ ماننا ضروری ہوگا اور بالغ افراد پر حکم ہوگا کہ وہ روزہ رکھے.
ویسے کوشش تو یہ کرنی چاہیے والدین کو کہ اپنے بچوں کو روزہ رکھوانے کا عادی بنائیں, اور مطلب ان کو بچے بچے ہوتے ہیں مانتے ہیں لیکن کوشش کرتے رہیں کہ جتنا ہو سکے روزہ رکھنے کی اس کے اندر قابلیت اور صلاحیت پیدا ہو, روزے سے محبت پیدا ہو اور وہ خود اس کے اندر ایک کانفیڈینس پیدا ہو اور اس کو اس بات کا احساس ہو کہ مطلب ہر بات پر روزہ چھوڑا نہیں جاتا. تو امید ہے کہ جب اس پر روزے فرض ہوں گے نا تو اس کے لیے روزہ رکھنا ایسا مشکل نہیں ہوگا کہ پھر وہ فرض ہونے کے بعد روزے چھوڑیں گے یا قضا کریں گے اللہ نہ کرے بلا اجازت شرعی, تو اس میں ان کو پھئے پھنس سکتے ہیں. تو والدین کی جیسے بھی تربیت کی بات ہوئی نا تو تربیت میں یہ بھی حصہ شامل ہے کہ اپنے بچوں کو روزہ رکھوانے کا عادی بنائیں. جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ مطلب 8-10 سال کا بھی ہو گیا ہے اور کوئی ایسی خاص وجہ نہیں ہے تو روزے رکھنے چاہیے. زیادہ تر بچے اگر تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں تو عموماً روزہ رکھ لیتے ہیں. دوسری کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد عارف اتاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ فطرہ کیا صاحب نجات پر واجب ہے یا ہر کسی پہ؟ جو صاحب نجات نہیں ہے اگر وہ فطرہ ادا نہ کرے تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ یہ معلوم کرنا کہ فطرہ کتنے آنے کے بعد.
جی مفتی صاحب,
فطرہ جو ہے یقینی طور پر صاحب نصاب ہی پر واجب ہے, اور صاحب نصاب پر اپنا بھی اور اپنے نابالغ بچوں کا بھی واجب ہے. اب نصاب جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو وہ نصاب ہے جس کا اعتبار زکوٰۃ میں کیا جاتا ہے, کبھی اتنا سونا ہو تو نصاب بنے گا, اتنی چاندی ہو تو نصاب بنے گی, نصاب بنے گا. اور پھر زکوٰۃ میں ایک بیان کر دیا کہ جناب یہ 5 سے 6 چیزیں ہیں, صرف ان سے ہی نصاب دیکھا جائے گا اور چیزوں سے نصاب نہیں دیکھا جائے گا. لیکن جو صدقہ فطر کا جو نصاب ہے وہ ہر اس چیز کو شامل کریں گے اس میں جو قرض اور حاجت اصلیہ سے زائد ہے, یعنی زائد کپڑوں کی مالیت کو بھی دیکھیں گے نصاب شمار کرتے ہوئے, زائد برتن, زائد بستر, حاجت سے زائد جو بھی چیزیں ہوں گی ان سب کو شمار کرتے ہوئے یہ دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو اگر یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں تو پھر وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر فطرہ واجب ہوگا. دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ جس کو دینی ہے, جب زکوٰۃ جس کو دینی ہے اس کی جو شرائط دیکھی جاتی ہے کہ بھی یہ شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا, تو وہ شرائط جو ہے اس لیے نہیں لے سکتا کہ وہ غنی ہے. تو جو بھی غنی ہوگا وہ شرائط صدقہ فطر کے لیے بھی دیکھی جائیں گی. یعنی مستحق زکوٰۃ نہ ہونے کی جو شرائط ہیں وہی شرائط صدقہ فطر کی ہیں.
دوسری کال چلے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام رسی بخش اختاری ہے, میں بلوچستان یا جعفر آباد کے شہر استاد محمد بات کر رہا ہوں. میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے, کیا خصخصی داڑھی والا امامت کے لائق ہے؟
یہ پچھلے دنوں مفتی صاحب نے اس کا جواب بیان کیا تھا. مفتی صاحب ذرا پھر وضاحت فرما دیں.
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشت داڑھی رکھی ہے اور ایک مشت سے زائد بالوں کو جو ہے وہ مطلب کے کاٹا بھی ہے, اور ایک مشت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی ہی ثابت ہے. تو اب علماء نے اس بارے میں فرمایا کہ داڑھی کا ایک مشت ہونا واجب ہے. اگر کوئی شخص ایک مشت نہیں رکھتا, خشخشی رکھتا ہے, تو وہ واجب ترک کرتا ہے. اب واجب جو ترک کرتا ہے ظاہر بات ہے ایسا شخص اعلانیہ فس کرے گا, ایسے کوئی امام نہ بنایا جائے.
ٹھیک ہے, پوری داڑھی رکھیں. ایک مسلمان کا فاسق کے معلین ہونا, اعلانیہ گنہگار ہونا, یہ ہرگز ہرگز درست نہیں ہے. ہمیں تو چپ کر بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ فرمائے, فسق و فجور سے رب کریم ہمیں محفوظ فرمائے. لیکن بہت برا ہے وہ شخص جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے, جرت ہے, بے باکی ہے, داڑھی منڈنا یا ایک مٹھی سے گھٹانا, یہ دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. عاشقان رمضان, اگر ماہ رمضان میں بھی پوری داڑھی نہیں رکھو گے تو کبر ہو گیا. اس مہینے میں تو آپ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں جو رمضان کے علاوہ ہمارے لیے جائز ہوتے ہیں, لیکن ماہ رمضان میں وہ کام ایک مخصوص وقت کے اندر ہمارے لیے روزے کی حالت میں ان کا استعمال درست نہیں ہوتا, منع ہے, ہم وہ بھی چھوڑ ہی رہے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنے والے چھوڑتے ہیں, تو داڑھی کیوں نہیں رکھ سکتے آپ؟ رکھ لیجیے, ہمت کیجیے. یہ جو ہمارے کشمیر کے جو اسلامی بھائی جمع ہیں, یہ بھی ہمت کریں, جو دوسرے کہاں کے پنجاب کے رحیم یار خان کے شاید ہمارے اسلامی بھائی جمع تھے, وہ بھی ہمت کریں. اگر باب الفیدان مدینہ کے اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں, یہ بھی ہمت کریں کہ ایک کاش پوری داڑھی رکھنے کی ہمیں سعادت نصیب ہو. اور یہ ماہ رمضان جو آدھا گزر چکا, تقریباً آدھا گزر چکا, اب یہ آدھا گزرا ہوا رمضان بھی اگر ہمیں نہیں بدل سکا تو اب مزید آدھا رہ گیا تقریباً. یہ آدھا رمضان کیا ہمیں نمازی بنا چکا؟ یہ آدھا رمضان کیا ہمیں داڑھی والا بنا چکا؟ کیا یہ آدھا رمضان ہمیں سچا اور اچھا مسلمان بنا چکا؟ کیا یہ آدھا رمضان ہمیں نماز کا عادی بنا چکا؟ کیا یہ آدھا رمضان ہمیں سود سے اور رشوت سے جان چھڑوانے والا بنا چکا ہمیں؟ اگر یہ آدھا رمضان گزر گیا اس کے بعد بھی ہم وہیں گے وہیں کھڑے ہیں تو میٹھے میٹھے اس طرح بھائی آگے آدھا یہ رمضان تقریباً رہ گیا ہے, کیسے تبدیلی آئے گی؟ اور اگر یہ پورا ماہ رمضان گزر گیا اور ہم اس ماہ رمضان سے اپنے لیے کوئی تقوی, پرہیزگاری اور اس طرح کے راستے نہ نکال سکے تو پھر نکالیں گے کب؟ یہ تو آیا ہے کہ تقوی دینے کے لیے, روزہ تو ہے ہی, روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو, اللہ سے ڈرنا نصیب ہو, پرہیزگاری نصیب ہو, گناہوں سے ہمیں بچنا نصیب ہو. ہم اگر نہیں بدلے سکے تو پھر ماہ رمضان بھی اگر ہمیں نہیں بدلے گا کہ جس میں شیطان بند ہے, ابلیس قید کر دیا جاتا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو پنجاب و کشمیر میں بھی جمع ہیں, آرمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں, یا مدنی چینل پر جہاں کہیں بھی آپ دیکھ اور سن رہے ہیں, برائے کرم ہمیں اپنے حال پر ہی رحم کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان چلا جائے اور ہم گناہوں کی عادت جو ہم نے لی ہوئی ہے وہ باقی رہے اور خدا نہ کرتا محروم لوگوں میں شامل نہ کر دیے جائیں. ہمیں کسی صورت ماہ رمضان میں بخشش کی وہ خیرات حاصل کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, رمضان کو راضی کرنا ہے. اب آدھا رہ گیا ہے, ابھی تک اگر کوئی تبدیلی نہیں آ سکی, پلیز آپ کو اور ہم سب کو جاگ جانا چاہیے اور اپنی اصلاح کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. آپ بولو ہم نے کوشش کی نہیں ہو پا رہا, ہماری کوششیں ناقص ہیں, ہم کمانے کی کوشش کرتے کما لیتے ہیں, ہم کہیں جانے کی کوشش کرتے کر لیتے ہیں, عبادت کی اگر توفیق نہیں مل پا رہی تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو, بولا ہمارے مجھ پر بھی عبادت کے دروازے کھول دے, کرم ہوگا. کوشش کیجئے, اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. مفتی صاحب ایک اور کال بڑھاتا ہوں.
ابھی میں فیصل گجرات سے بول رہا ہوں, آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ پاکستان میں قبر پکی کرانا جائز ہے یا نہیں؟
جی مفتی صاحب,
قبر کا جو اندرونی حصہ ہے یعنی میت کا جسم جس سے متصل ہوتا ہے اور سلیب وغیرہ جو رکھی جاتی ہے اس کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ پکا نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو قبر کا بیرونی حصہ ہے, اوپر کا حصہ ہے, سلیب سے اوپر کا حصہ ہے, وہ اگر کوئی پکی کرتا ہے مطلب کہ حسن مقصد سے, مثال کے طور پر یعنی غیر بات بلا وجہ کوئی پکی نہیں کرے گا, یہی ہوتا ہے کہ قبر کے آثار دیر تک باقی رہیں, تو اس طرح کی نیتوں کے ساتھ قبر کا بیرونی حصہ پکا کیا جا سکتا ہے.
جی کال سنائی.
محمد شہزاد بات کر رہا ہوں بابل پور سے. تارے کرنے کے بعد کتنے دیر تک بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں, یا اذان ہونے کے بعد کتنے دیر بعد جماعت کرا سکتے ہیں, یا کتنے دیر انتظار کر سکتے ہیں؟
جی مفتی صاحب،
مطلب زیادہ دیر تاخیر کریں گے تو کراہیت لازم آئے گی، بس یہی ہے کہ دو چار منٹ تک جو ہے یہ معاملہ پنٹا کر مغرب کی جماعت کھڑی کر دی جائے.
اصل میں محلے کی مساجد میں مفتی صاحب تھوڑا انتظار زیادہ کرواتے ہیں، کیونکہ لوگ گھروں میں جیسے مغرب کا وقت ہو گیا تو اب یہ کھانا کھائیں گے، چلے امیل سنت کی زیارت بھی ہو گئی ماشاءاللہ. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اب یہ کیا، یہ مطلب ایک ہمارے ہے نا، وہ یہ بھی ایک مؤذن صاحب کا بھی ہوتا ہے، پھر کمیٹی وغیرہ کی طرف سے بھی تاکیدیں ہوتی ہیں کہ آٹھ یا دس منٹ تک ان کو وقفہ دیا جاتا ہے عمومی طور پر، کہ یہ پتہ ہے کہ یہ تھوڑے سموسے پکوڑے یہ سب کھائیں گے پئیں گے، شربت وغیرہ پئیں گے اور پھر وہ چاٹ وغیرہ کھائیں گے، پھر یہ آئیں گے. میں بازوں کو وضو کرنا ہوتا ہوگا، تو ہمارے عموماً ایسا بھی ہوتا ہے مفتی صاحب.
اصل میں مغرب کی اذان بالخصوص رمضان میں تو بہت ہی پرفیکٹ ٹائم پر ہو جاتی ہے.
جی ہاں،
تو 10-12 منٹ کا بھی اگر وقفہ ہوتا ہے تو وہ وقت نہیں آتا اس دوران کہ جس میں کرائیت تحریم لازم آتی ہو، لیکن پھر بھی جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنا جلدی کیا جائے،
جماعت کروا لینی چاہیے.
جی،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسرا سوال چلائیے.
میں محمد الیاس تاری سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ رہنمائی پوچھنی تھی کہ میں روزانہ کا جو ہے وہ 12,000 الحمدللہ درود پاک پڑھتا ہوں، اور اس کے علاوہ 1,000 دفعہ استغفار، اور اسی طرح 1,000 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس طرح کے چند ورد ہیں، اور رات کو سوتے وقت اولیاء اکرام کے تحفہ نذرانہ پیش کر دیتا ہوں. تو برائے مہربانی اس کے متعلق رہنمائی فرما دیجیے گا.
اللہ آپ کو اور صحیح معنوں میں اوراد و وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی مفتی صاحب،
جو وظائف یہ پڑھتے ہیں یہ وظائف نفلی عبادت کہلاتے ہیں، اور اگر یہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا. اب ان میں یہ ضروری ہے کہ ان کے تلفظ درست ہونے چاہیے. اب انہوں نے سبحان اللہ العظیم کو جس طریقے سے پڑھا ہے نا وہ غلط پڑھا ہے، تو جیم پڑھا ہے انہوں نے نوئی کی جگہ، اور ایسا پڑھنا ناجائز ہے. تو یا تو یہ ہے کہ جو بھی وظائف پڑھتے ہیں اوراد وغیرہ، کسی مستند سنی عالم دین کو قاری صاحب جو ہوں، یعنی ناظرے کے جو قواعد ہیں وہ جانتے ہوں، انہیں یہ وظائف سنا دیے جائیں، اور جس کی ادائیگی درست ہو پھر وہ جو ہے وظائف جاری رکھے جائیں، اور جس کی ادائیگی درست نہیں ہو رہی تو پھر اس کی ادائیگی قرآن پاک کے جو مخارج ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کی جائے، اور جن کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی میں نہ پڑھا جائے.
اچھا، اب یہ کہ یہ تو ایک بڑا عجیب پرابلم ہے نا، گھر گھر کا ہم کہیں گے ایک تعداد ہے گھروں کی کہ جن میں یہ مسائل ہیں، کیا مطلب کہ مرد عورت اسپیشلی جو بوڑھے ہوتے ہو جاتے ہیں ان کو یہ بات سمجھانا اتنا آسان تو نہیں، امیل سنت کی زیارت ہو سکے گی مفتی صاحب؟ یہ تو بہت، باپا آپ کیا فرماتے ہیں اس معاملے میں، یہ مطلب بڑے بوڑھوں کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ آپ کا یہ جو پڑھنا ہے، آپ نے عین جو پڑھا یہ صحیح نہیں ہے، دعا جو پڑھا یہ صحیح نہیں ہے، علی العظیم علی العظیم، یہ سب مطلب ان کو کیسے آپ بتائیے، بڑی عمر کے لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے ہم؟ یہ تو بولیں گے کہ تم تو بھی مطلب تم کو کیا مطلب، ہم زندگی نہیں کر کے 70-70 سال ہو گئے میں پڑھتا ہوں، اور یہ مدنی چینل والے میرے کو آج کہہ رہے کہ میرے کو پڑھنا نہیں آتا.
میں بھی مفتی صاحب کی ہمت پر تعجب کر رہا تھا، جھوٹ میں بول دیا ناجائز ہے، تو وہ تو جھٹکا کھا گئے ہوں گے. حکم شرعی بیان کیا، ناجائز ہی ہے یہ سب وہ پڑھ رہے تھے، لیکن یہ کہ ان کو جھٹکا لگ گیا ہوا کہ میں، آپ نے میری ترجمہ نہیں کر دی کہ میں تو زمانے سے پڑھ رہا ہوں، بڑے بڑے مولاناؤں سے ملا ہوں، کسی نے میرے کو آج تک منع نہیں کیا، اور یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ ہے کہ صرف وظائف کا مسئلہ نہیں ہے نا، تو نماز میں جو یہ قرآن پڑھتے ہوں گے اس کا پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہوگا، تو اس لیے یہ سارے اوراد ان کو میرا مشورہ چھوڑ دینے چاہیے، جو جھٹکے پر جھٹکا ہے کہ اس طرح نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. ایک بار، بہت پرانی بات ہے، دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی، تو ایک صاحب دلال الخیرات شریف پڑھتے تھے. جانتا تھا میں, ہماری برادری کے تھے, میمن تھے, اللہ بیچاروں کو غریق رحمت فرمائے. تو انہوں نے بتایا کہ مطلب میرے منہ میں چھالے پڑ گئے, ٹھیک نہیں ہو رہے. تو میں نے کہا کہ آپ دلال الخیرات شریف پڑھنا چھوڑ دیں. میرے پیر صاحب نے اجازت دی ہے. اچھا, ان کے پیر صاحب کو بھی میں جانتا تھا. پیر صاحب معقول آدمی تھے, صحیح تھے, عالم تھے, اور قاری تھے, حافظ تھے, صحیح المخارج تھے, مدینہ مدینہ. اچھا, تو اب وہ پیر صاحب کی طرف ہو سکتا ہے توجہ نہ ہو, ان کے مخارج کی طرف اجازت دے دی ہو ان کو. تو میں نے کہا آپ چھوڑ کر دیکھیں تو صحیح, کیونکہ مجھے پتا تھا ان کے مخارج نہیں تھے درست. تو انہوں نے دلال الخیرات شریف اب تنگ آ کر بیچاروں نے منہ کے چھالوں سے پڑھنا چھوڑ دیا. پھر میری ملاقات ہوئی, پھر کیا پوزیشن ہے, بولا ٹھیک ہو گیا. تو یہ یعنی کہ ان کا دلال الخیرات شریف کی فضیلت کا انکار ہی نہیں ہے, تو درود پاک کی کتاب ہے, لیکن وہ درود پاک پڑھ کب رہے تھے؟ وہ تو مخارج یا حروف تبدیل ہونے سے باہر, ہاں وہ معنی بہت خطرناک بن جاتے ہیں. تو درود رہتا نہیں ہے, آیت آیت رہتی نہیں ہے, قرآن رہتا نہیں ہے. پھر جب حروف تبدیل ہو جاتے ہیں تو کئی بار مطلب معنی میں فساد آ جاتا ہے. تو یوں مطلب ان کو دلال الخیرات شریف کی برکت ملنے کے بجائے ان کو تکلیف ہو رہی تھی, کیونکہ وہ دلال الخیرات شریف پڑھ ہی نہیں رہتے نا. تو اسی لیے قرآن کریم درست سیکھنا ضروری ہے, اس کو سیکھ لینا چاہیے اور اس کے بعد ہی پڑھ لینا چاہیے. آپ یہ نہیں کہ میں نے فلاں مولانا کے سامنے پڑھا, فلاں مولانا کے سامنے پڑھا, کسی نے میرے کو کچھ نہیں بولا, آپ کیوں بولتے ہیں سر؟ تو یہ کہ عین ممکن ہے کہ فلاں مولانا کی توجہ نہ ہو, یا بعض اوقات ایسا سستی بھی ہوتی کہ ابھی اب کیا مطلب, یہ میرے گلے پڑ جائے گا یا ناراض ہو جائے گا, غصے میں آ جائے گا, میں سمجھاؤں گا. تو یوں بھی ڈر بھی لگتا ہے بعض اوقات. تو کوئی بھی صورت ہو, کسی کے سامنے پڑھنا یہ دلیل نہیں ہے کہ میں صحیح ہوں. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کی رہنمائی نہ کی ہو. اچھا, پھر یہ کہ کسی مولانا کو آپ نے سنا دیا, مسجد کے امام کو سنا دیا, اس نے بھی کچھ نہیں بولا, سن لیا, یہ بھی دلیل نہیں ہے. یا تو مسجد کے مولانا کو خود سچکا نہیں پڑتا ہوگا کہ آپ نے صحیح پڑھا یا غلط, کہ خود بیچارہ ہو تجوید ہو سکتا ہے نہ جانتا ہو, گزارے کی صورت ہو, یا ہو سکتا ہے کہ آپ کا روب اتنا ہو, یا تو آپ پارٹی ہو, مالدار آدمی ہو, مالداروں سے ویسے ہی لوگ ڈرتے ہیں, مال دے یا نہ دے مالدار کا خامخا کا روب ہوتا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی عمر دیکھ کر وہ ڈر گئے ہوں کہ میں بولوں گا تو یہ چیخ ماریں گے, ہے میں غلط, میں تو 50 سال سے پڑھ رہا ہوں. تو اس لیے کسی قاری صاحب کو یا عالم ہو علم دین کا, اس کو اس طرح عرض کیا جائے کہ آپ مہربانی کر کے سن لے, جو غلطی ہو برائے کرم مجھے بتانا, میری رعایت نہ کرنا آپ پلیز, مطلب میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں. اس طرح کے جملے بولیں گے نا تو اگلے کی ہمت آ جائے گی کہ ہاں یہ مطلب فارمولیٹی ادا نہیں کر رہے بلکہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ترکیب بنے گی.
ماشاءاللہ, جزاک اللہ بابا. تو یہ مدنی پھول ہم میں سب کے لیے, ہم سب کے لیے اس میں مدنی پھول ہیں, چاہے ہماری عمر کتنی ہو, بڑی عمر کے ہیں یا چھوٹی عمر کے ہیں, درمیانی عمر کے ہیں, ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا قرآن پڑھنا درست کریں اور مخارج درست کریں, قواعد کا لحاظ رکھیں. دیکھیں یہ دعوت اسلامی کو رب کریم کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ کو براہ راست یا جس طرح بھی اس طرح کے لوگ ہیں یہ مسائل بیان کیے گئے. مفتی صاحب ایک اور سوال چلا دو.
جی,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علی پور چٹھا ضلع گوجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں حضور، اگر کوئی اس نیت کے ساتھ عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کرتا ہے کہ جب بھی میری باپا سے ملاقات ہوگی تو میں واپس آ جاؤں گا، کیا وہ قصر نماز پڑھے گا یا مکمل نماز پڑھے گا؟
جی مفتی صاحب،
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آیا کہاں سے ہے، اگر وہ چٹھا سے آیا ہے تو چٹھا پر ظاہر بات ہے شرعی مسافت پر واقع نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے سوال سے لہجے سے لگ رہا ہے کہ پنجاب سے آئے ہوں گے، ہم مان لیتے ہیں کہ شرعی مسافت واقع ہے،
ٹھیک ہے،
تو اب اس کا جو قصد ہے وہ 14-15 دن کا نہیں ہے، جب یہ قصد لے کر آیا ہے کہ جب بھی یہ کام ہوگا میں چلا جاؤں گا، 15 دن رہنے کا قصد تو اس نے نہیں کیا، 15 دن رہنے کا قصد نہیں کیا تو یہ مسافر ہی کرائے گا،
چاہے ان کی ملاقات 28 رمضان کو،
چاہے 28 یا 30 رمضان کو، کیونکہ یہ روز اپنے قصد میں تجدد کر رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں،
مطلب ماہ رمضان کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں، اگر کوئی شخص یہی نیت لے کر آیا ہے کہ میری ملاقات ہو جائے گی، جبکہ اس وقت ملاقات نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی یہ نیت لے کر اس وقت باب المدینہ یا فیضان مدینہ کا سفر نہ کرے، امیر علیہ سنت کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا، تو اب اگر کوئی چلا پنجاب سے یا شرعی مسافر ہو گیا، حیدرآباد سے ہی آ گئے زمزم نگر سے، کہ باپا سے ملاقات ہو گئی تو میں واپس آ جاؤں گا، اب 2 ماہ تک مفتی صاحب ان کی ملاقات نہیں ہوئی تو یہ 2 ماہ تک مسافر ہی رہیں گے،
اصل میں وہ روز نیت کر رہا ہے نا کہ ہو سکتا کل ہو جائے، ہو سکتا کل ہو جائے، تو یوں روزانہ جو اضافہ ہو رہا ہے یہ ایک ساتھ یک مشت 15 دن رہنے کی نیت کی نفی پائی جا رہی ہے،
ٹھیک،
تو جب یہ نفی پائی جائے گی اگر کہ سالہ سال پائی جائے تو یہ مسافر ہی رہے گا،
ٹھیک، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا جزائے خیر عطا فرمائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نعت خان اسلام بھائی ایک شعر سنا دیجیے۔
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل
میرے اسلامی بھائیو، آپ کو متقفین کے تاثرات بھی سنانے ہیں، دکھانے ہیں، اور عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کے اعتکاف کی کچھ جھلکیاں بھی بتانی ہیں انشاءاللہ تعالی، مگر اس سے پہلے آئیے میں آپ کو ایک سبق آموز واقعہ سناتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اندلس میں 2 حاکموں کے درمیان لڑائی چھڑ گئی اور وہ تلاش بھی جاری تھی، آپس میں ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ وہ ایک دوسرے کو یوں پہچانتے تھے، بس وہ یوں ہیں وہ یوں ہیں، لڑائی چھڑ گئی۔ اس میں ایک شخص حارس بن عباد، اس سے اپنی پرانی دشمنی کا انتقام لینا تھا، اس کو ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ ایک آدمی کو گرفتار کر لیا اس کے حارسوں نے، تو اب اس کو قیدی بنا کر حاکم کے سامنے لایا گیا، تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ عدی بن ربی کہاں ہے. اب وہ اس کی شکل تو نہیں پہچانتا تھا عدی بن ربی کی، مگر اس کو اس سے انتقام لینا تھا. تو قیدی کہنے لگا اگر میں تمہیں عدی کے بارے میں بتا دوں تو کیا تم مجھے آزاد کر دو گے؟ اس نے کہا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے مجھے عدی کے بارے میں بتا دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. قیدی نے کہا تو پھر سنو میں ہی عدی ہوں. کہنے لگا کہ بھی میں ہی عدی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے جب میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے عدی کا پتہ بتاؤ گے تو میں تمہیں رہا کر دوں گا، اب تم ہی عدی ہو تو جاؤ تم کو رہا کیا. تو یوں لوگ اپنی زبانوں کا پاس رکھتے تھے، جو زبان کرتے تھے اسے پورا کرتے تھے. تو اللہ کہہ رہے کہ ہمیں بھی اپنی زبان کی پاسداری نصیب ہو جائے. وہ کہتا ہے کمنڈمنٹ از کمنڈمنٹ، جو بات کرے اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. فیضان مدینہ میں، عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں جس طرح اعتکاف کی بہاریں ہیں، آئیے کچھ اس کے انتظامات کے حوالے سے آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں، پھر انشاء اللہ عز و جل معتکفین کے تاثرات بھی سناتے ہیں.
ساٹھ سے زیادہ خادمین اور صفائی کرنے والے اس کام میں لگے ہوئے ہیں.
فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، 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 فیضان رمضان.
اس وقت فیضان مدینہ میں معتکفین سحری کر رہے ہیں، جیسے یہ سحری سے فارغ ہوں گے انشاءاللہ تعالی صفائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا.
ویری گڈ، ایڈمنسٹریشن بہت اچھی ہے، جو لوگ اس کے آرگنائز کر رہے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے آرگنائز کر رہے ہیں، اللہ تعالی ان کی زندگیوں میں اضافہ کرے.
فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان،
سلسلہ روزانہ سحری اور افطاری میں ہوتا ہے. سحری میں ہزاروں اسلامی بھائی سحری کرتے ہیں، افطاری میں بھی ہزاروں اسلامی بھائی افطاری کرتے ہیں، اور دونوں وقت میں کھانا کھانے کے فوراً بعد کمبل صفائی کرتے ہیں.
فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان،
خود دیکھ سکتے ہو ابھی ابھی یہاں پہ کافی اسلام بھائیوں نے سحری کی ہے، لیکن ابھی دیکھ لو بالکل ایسے لگ رہا ہے نماز پڑھیں گے ابھی یہیں پہ لوگ.
فوری طور پہ صفائی ہو جاتی ہے،
گھر سے زیادہ صفائی ہے جہاں پہ.
میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ آج کی صفائی میں نے دیکھی
نہیں. صفائی لوگوں کو یہاں آ کے سیکھنا چاہیے کہ صفائی کیسے ہوتی ہے.
پتہ نہیں چلتا یہاں پر کسی نے کھانا کھایا یا افطاری ہوئی ہے کچھ.
روزے کی حالت میں بھی یہ پوری صفائی رکھتے ہیں الحمدللہ.
لیکن یہ دعوت اسلامی کا خاصا ہے کہ نہ تو کوئی سامان پڑا ہوا نظر آتا ہے، نہ کھانا نظر آتا ہے، بالکل صاف ہو جاتا ہے.
کھانا کھاتے جائیں پیچھے صفائی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ.
تصور بھی نہیں آ سکتا آدمی، گھر جا کے بھی نہیں کر سکتا. برتن اٹھائے تو آدھا آدھا گھنٹہ گھر برتن پڑے رہتے ہیں، یہاں برتن کھانا کھایا مجھے پتہ ہی چلتا کہ صفائی کب ہوئی اور کب ختم ہوئی.
سارا دن گھر میں رہتے ہیں لیکن اتنی ایک بار ہوتی ہے صبح کو، یہاں تو صبح کو ہوتی ہے الحمدللہ، دوپہر کو ہوتی ہے، شام کو ہوتی ہے، ہر کھانے کے بعد ماشاءاللہ. اتنی اچھا انتظام ہے کہ بس جتنے کہیں کم ہے.
میں ابھی ریسنٹلی پاکستان ایئر فورس میں 25 سال سروس کر کے ریٹائر ہوا ہوں، لیکن یہاں پہ آ کے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی اس طرح کی تربیت لینی چاہیے. ہم کھانا کھا کے باہر نکلتے ہیں تو 5 منٹ میں جو ہے مسجد صاف ہو جاتی ہے. وہاں اگر 500 آدمی رش کر کے آ جائیں میس میں تو میس مینجمنٹ کو، میس کمیٹی کو جو ہے وہ پریشانی ہو جاتی ہے. لیکن یہاں اسلامی بھائی اکٹھے کھانا کھاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کھانا کھانے سے فارغ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر چند منٹوں میں صفائی ہو جاتی ہے. مجھے تو دیکھ کے ان کے حیران ہوتا ہوں میں, اتنی جلدی جو ہے خادمین صفائی کر دیتے ہیں. دیگیں اٹھا اٹھا کے کسی نے ایک کندھے پہ ایک دیگ ڈالی ہوتی ہے, دوسرے کندھے پہ دوسری دیگ ڈالی ہوتی ہے اور وہ اٹھا کے تو مطلب لے کے جاتے ہیں. میں تو ان کو دیکھ کے رش کرتا ہوں کہ یار یہ دیکھیں یہ بھی مسلمان ہے, یہ بھی روزہ رکھتے ہیں, ان کو بھی پیاس لگی ہوتی ہے, لیکن اس طرح مطلب جان جوکھوں سے جو ہے نا دوڑ دوڑ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ کس قدر مطلب جو ہے وہ ایکٹیو ہو کے صفائی کرتے ہیں.
اعتکاف میں آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نئی امید جاگی ہے.
یہاں یہ کہ بندہ گیدرنگ سے بچا ہوا ہے, دوستانہ ماحول سے بچا ہوا ہے, گالی گلوچ سے بچا ہوا ہے. چلو کچھ ایک پریکٹس تو ہو جائے گی نا گالی گلوچ سے بچنے کی الحمدللہ.
مجھے یہاں پر میرے دوست لایا, فرسٹ ٹائم آیا میں. ویسے تو مجھے نماز پڑھنا بھی نہیں آتی تھی, الحمدللہ میں نے یہاں پر سیکھی.
بس دن رات یہی سوچتے ہیں پچھلے دن کی کتنی گناہوں میں گزاری.
نوجوان ہے, اگر ابھی سے سیکھ لی تو آگے مطلب فائدہ ہوگا ہمیں.
مسلمان بھائیوں کی دل آزاری کرنا اور غصے پہ قابو نہ رہنا, یہاں کے الحمدللہ یہ ہے کہ ایک نرمی اور محبت والا دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے.
یہاں پہ حقیقت میں جو روزے کی روح ہے, روزے کی جو حقیقت ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے.
پہلے جب رمضان مبارک آتا تھا تو یہ سوچتے تھے عید آئے گی تو ہم وہاں گھومنے جائیں گے یہاں گھومنے جائیں گے, مگر الحمدللہ اب یہاں رمضان اعتکاف کیا ہے تو اب یہ نیت ہے کہ قافلہ کروں گا.
ہم لوگ کھانا کھاتے گھر میں, ہمیں پتہ نہیں تھا کیسے کھانا کھایا جائے.
ہم تھے گھر میں روزہ رکھتے تھے لیکن نہ زبان کا روزہ, نہ آنکھ کا روزہ, نہ کان کا روزہ, نہ ہاتھ کا روزہ, لیکن ہم یہاں پہ آئے تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر ایک کو یہاں آنا چاہیے.
میں یہ سمجھ رہا تھا راستے میں کہ پتہ نہیں میں جاگوں گا کیسے, سوؤں گا کیسے. الحمدللہ ہر طرح میں سکون سکون نظر آ رہا ہے.
الحمدللہ میں نے اپنے باپا سے بہت کچھ سیکھا, آپ کے مدنی مذاکرات سے بہت علم حاصل کیا, ان کو لکھا کاپی کے اندر.
میں عالم کا کورس کروں گا ماشاءاللہ سے, بابا کے بدنی مذاکرے سن سن کے میرے میں بہت تبدیلی آئی ہے.
میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی انشاءاللہ اسی مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤں,
اور میں نے یہ نیت کی ہے انشاءاللہ عزوجل کہ میں امام شریف باندھوں گا اور تاڑی جو ہے الحمدللہ پوری ایک مٹھی بار رکھوں گا.
میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے یعنی کہ بلانگ کرتا ہوں. اب انشاءاللہ میرا جو نیکسٹ یہاں سے میں ایک ایسی چیز لے کے جاؤں گا کہ میں انشاءاللہ ایمانداری کے ساتھ وہاں پر مکمل ٹائم دوں گا اپنے اسکول میں, اور ایمانداری کے ساتھ اپنے وہاں پر بچوں کو تدریس کروں گا, اور امید ہے انشاءاللہ. اور میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دینی تعلیم بھی ہر بچے تک پہنچاؤں گا.
مدنی قافلے کا ذہن بنائے,
انشاءاللہ یہاں سے مدنی قافلوں کی بہاریں لے کے جائیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ اپنے علاقوں میں جا کے مدنی کام کریں گے.
میں امامہ باندھ کر جاؤں گا اپنے گھر
انشاءاللہ. جھوٹ غیبت چوری چگلی یہ ایسی قیمتیں ادھر سے ختم کر کے جائیں گے.
شوال مکرم میں 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آپ کافی دیر سے مسکرا رہے ہیں, ابھی بھی مسکرا رہے ہیں.
مجھے تو اس فوجی بھائی پر بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ اس کو چھپا دو یار, یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میس میں بھی یوں نہیں, یہاں نہیں, یوں نہیں, یہ نہ کہو ہے نا. کیونکہ وہ یہاں ایک مذہبی ماحول بنا ہوا ہے اور یہاں کی ضرورت کے مطابق یہاں خادمین وغیرہ رکھے گئے اور صفائیوں کی ترکیبیں اور کرنی ہی ہیں, وہ تو کرنی ہوتی ہیں. تو جہاں جیسی ضرورت ویسی ترکیب ہوتی ہے. تو اس لیے میں مجھے مسکراہٹ ہو, پھر بعض الفاظ سے ایسے بول دیتے ہیں مبالغے والے.
جی ہاں, وہ روانی میں یا مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ بولنا ہے.
بےچارے بہرحال یہ کہ ان کے جذبات سن کر اپنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ جہاں مطلب یعنی کہ ہم یہ کڑتے رہتے ہیں کہ یار سنتے نہیں ہیں, بیٹھتے نہیں ہیں, تو یہاں ایسے بھی ہیں کہ جو ماشاءاللہ یعنی کہ ایسا درد ان کے اندر ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں جا کر کام کریں گے اور ہم نے یہ اصلاح پائی, ہماری یہ اصلاح ہوئی, ہم نے نماز سیکھی, ہم کو سمجھ آئی کہ مطلب ہم کل تک بھٹک رہے تھے, آج راستہ ملا. دل آزاریاں کرتے تھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن اب پتا چلا کہ دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. بولے اچھے اچھے ان کے تاثرات, بہت تاثرات بہت اچھے ہوتے ہیں.
یہ ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے جو خادمین ہیں, مجھے امید ہے کہ آج شاید ان کا بھی مارا سر خون بڑا ہوگا یار, ہمارے بھی پیٹ تھم
گئے. ان کی بڑی مطلب تاثرات میں تعریفات ہوئی
کہ یہ صفائیاں ہو جاتی ہیں. واقعی ایک جب مغرب کی نماز پڑھ کے آپ کھانا وغیرہ کھا کر جب آپ عشاء کی تیاری کرتے ہیں تو ہمارے خادمین اسلامی بھائی کوشش کرتے ہوں گے کہ صفائی ہو جائے اور آپ نماز ادا کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو ان کی اچھی اچھی نیتوں پر اجر و ثواب عطا فرمائے.
ہماری مجلس بھی قابل تحسین
جی باپ
ان کا قدم ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ خادمین یا جو بھی ان کو مین تو افسر ہوتا ہے چلانے والا
جی باپ.
تو یہ مطلب ہماری مجلس بھی ان کو چلا رہی ہے اور اس طرح یہ اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ قبول کرے, خطائیں معاف کرے. اور یہ ہماری مجلس ظاہر بےچارے جتنا ان سے ہو سکتا ہے یہ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ خالی بازوں کو تنقید کرنا آتی ہے, یہ ان کے تاثرات تھے نا, تو ایسے تنقیدات بھی ہوتی ہیں, ایسے بھی یہاں ہوں گے جو تنقید کرتے ہوں گے. تو وہ ان کو مطلب یعنی کوئی بولے نا یار یہ یہاں رہ گیا کچرا نہیں یہاں رہ گیا, اس کو جھاڑو ہاتھ میں پکڑا دینی چاہیے. چلیے تھوڑا تھوڑا رہ گیا نا, گھر میرا نہیں ہے تیرا نہیں ہے, اللہ کا گھر ہے, میری کمی تو پوری کر دے, اس کو نہ نہیں یاد آ جائے گی کہ روزے میں جھاڑو چلتی کیسے. تو خالی تنقید برا تنقید ج کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.